पालने वाले, मैं वो कमज़ोर हूँ जिसकी तूने मदद की, और मैं वो निकाला हुआ हूँ जिसे तूने पनाह दी। ए परवरदिगारा, मैं वही हूँ जिसने खलवत में तुझसे हया नहीं की और जलवत में तेरा लिहाज नहीं रखा। मैं बहुत भारी मुसीबतों वाला हूँ, मैं वो हूँ जिसने अपने सरदार पर जुर्रत की, मैं वो हूँ जिसने उसकी नाफरमानी की जो आसमानों पर मुसल्लत हैं, मैं वो हूँ जिसने रब्बे जलील की नाफरमानी के लिए रुश्वत दी, मैं वो हूँ जब मुझे उसकी खुशखबरी मिली तो मैं दौड़ता हुआ उसकी तरफ गया, मैं वो हूँ जिसे तूने ढील दी तो होश में न आया, और तूने मेरी पर्दा पोशी की तो मैंने हया से काम न लिया और गुनाहों में हद से गुजर गया, तूने मुझे नजरों से गिराया तो मैंने कुछ परवाह नहीं की, बस तूने अपनी नरमी से मुझे ढील दी और अपने हिजाब से मेरी पर्दा पोशी की। ए पालने वाले, तो कितना करीम और कितना मेहरबान है।
रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम, अनवार मुस्तफा का उजाला लिए हुए, अनवार मुस्तफा का उजाला लिए हुए, हमदे खुदा का साथ हवाला लिए हुए, हवाला लिए हुए, हवाला लिए हुए, तू आ गया है ए महदी शान अस्सलाम, तू आ गया है ए महदी शान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम, ए रमजान अस्सलाम, चूना तुझे सलाम करे अर्श और जमी, चूना तुझे सलाम करे अर्श और जमी, तेरे सबब से सजदों में झुकने लगे जबी, झुकने लगे जबी, झुकने लगे जबी, जुजदान में रहे नहीं कुरान अस्सलाम, जुजदान में रहे नहीं कुरान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम,
पंजगाना हो नमाज के हज्जो ज़कात हो, हम सब रुजू करते हैं रहमान की तरफ, लेकिन करम की हद है ये रब्बे करीम की, रमजान चल के आता है इंसान की तरफ,
फिर मस्जिदों में रौनक आबाद हो गई, फिर मस्जिदों में रौनक आबाद हो गई, भूली हुई इबादत फिर याद हो गई, फिर याद हो गई, फिर याद हो गई, हम पर बड़ा है तेरा ये एहसान अस्सलाम, हम पर बड़ा है तेरा ये एहसान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम, सद शुक्र तेरे साथ है पैगाम ईद भी, सद शुक्र तेरे साथ है पैगाम ईद भी, यानी के तेरे बाद है रोजे सईद भी, रोजे सईद भी, रोजे सईद भी, कहते हैं तुझको आमिर रेहान अस्सलाम, कहते हैं तुझको आमिर।
لا اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین محترم، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے رمضان کے مخصوص پروگرام مہمان خدا کے ہمراہ اپنے میزبان کفایت حسین کا سلام قبول فرمائیں. اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید عرض کرتا ہوں. جناب بشیر صاحب، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں.
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے بندے کو اس لائق سمجھا، تو کیوں نہ آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ناظرین، میری طرف سے آپ سلام قبول کیجئے، اور اس ماہ مبارک کی مناسبت سے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. تو جی، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پھر اس کے بعد. جی فرمائیں.
ناظرین محترم، انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے بڑے اہم موضوع پر کہ جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے رمضان سے، جس کو کہتے ہیں اخلاص. آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ خلوص کے موضوع پر، اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہی ہیں جن سے آپ مسلسل گفتگو سن رہے ہیں. انشاءاللہ ان سے ہم باقاعدہ ملاقات کریں گے اور باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد.
رہبر معذب انقلاب فرماتے ہیں، میں سب سے پہلے ان عزیز جوانوں کو مبارکباد پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو اس سال پہلی بار روزہ رکھ رہے ہیں، اور انہیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ خدا نے انہیں مخاطب کیا ہے اور ان پر ذمہ داری عائد کی ہے. خاص طور سے جو بچیاں کم عمری میں الہی آزمائش کا تجربہ کر رہی ہیں اور ان نسبتاً گرم اور لمبے ایام میں روزے رکھ رہی ہیں، مبارکباد کی مستحق ہیں.
ناظرین مہمان خدا میں پھر سے آپ سب ناظرین کو ہدیہ تبریک اور خوش آمدید عرض کرتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو بہت ہی غور و فکر سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں اپنے ای میلز بھیجیے، ہمیں اپنے تجاویز سے آشنا کیجیے تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر اور اجرا کر سکیں. تو آئیے بنا کسی تمہید کے ہم اپنے مہمان سے ملتے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کفایت صاحب، کیوں نہ پروگرام کا آغاز کیا جائے. لیکن اس سے پہلے کہ پروگرام کا ہم آغاز کریں، یہاں پہ ایک نقطہ ہے میرے ذہن میں، وہ ناظرین کی خدمت میں بتا دوں.
جی بالکل.
وہ یہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں دعا پڑھنے میں بھی کافی جو ہے تاکید کی گئی دعا پڑھنے کی.
تو دعا جو رمضان کے آداب ہیں، بالکل ان میں سے جہاں یہ گناہ سے دوری ہے وہیں پر دعا اور مناجات بھی ہے کہ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں، چونکہ اس کے دسترخوان پر ہم بیٹھے ہیں، اور اس سے مناجات کرنی چاہیے، اسے لو لگانی چاہیے واقعاً، اور خلوص کے ساتھ.
خلوص کے ساتھ بالکل اس موضوع پہ گفتگو ہوگی. تو یہاں ناظرین کو بتا دوں کہ ایک دعا ہے دعائے افتتاح کے نام سے، اور یہ تاکید ہوئی ہے کہ ماہ رمضان کے ہر شب میں اس دعا کو پڑھا جائے. امید ہے کہ آپ اس سے کافی بہرامند ہوں گے اور اس دعا کو پڑھیے، اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو شروع کر دیں.
ہاں بالکل. ناظرین آئیے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے. ہم مولانا جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب عمار حیدر صاحب قبلہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. مولانا السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آپ لوگوں کو
میرا بھی سلام آپ قبول کیجیے، اور خوش آمدید پروگرام.
مولانا ایک بار پھر ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں میزبانی کا شرف بخشا. مولانا، جیسے میں نے ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کی گفتگو کا موضوع اور محور ہے اخلاص اور خلوص، تو میری گزارش یہی آپ سے کہ ہم یہی سب سے پہلے ہم اس کو واضح کرتے ہیں کہ خلوص کے یا اخلاص کے معنی کیا ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ خلوص سے کام انجام پانا چاہیے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس کو ذرا بیان کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں دین اسلام جی دین ہے، عمل کا دین. یعنی سب سے پہلے چیز انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ صحیح ہو جی، اور اس کے بعد اس عقیدے کے مطابق انسان کے اعمال.
جی
کوئی بھی دینی عمل اس وقت قیمت رکھتا ہے کہ جب جس پرپس کے لیے وہ عمل رکھا گیا ہے
جی.
مثلا نماز کے لیے کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر
جی،
کہ نماز انسان کو فواحش اور منکرات سے دور رکھتی ہے،
اگر
برائیوں سے روکتی ہے نماز انسان کو. اگر انسان کی نماز واقعا نماز ہے
جی.
ایک روایت ہے، خیر بات یہاں نہیں پڑھوں گا، بہت لمبی روایت ہے
جی.
کہ ایک بوڑھے صحابی نے ایک بار نماز کے بارے میں سوال کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے
جی.
تو امام نے کہا کہ بھائی نظر نماز پڑھ کے دکھاؤ مجھے
جی.
انہوں نے نماز پڑھی اور اس پر امام ناراض ہو گئے ان کے اوپر
جی.
کہنے لگے کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو
جی.
اور تمہیں ابھی تک نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، تم نے ایسے نماز پڑھی جیسے کوا دانے پر اپنی چونچ مار رہا ہو، یعنی یہ کون سی نماز ہے؟ اٹھک بیٹھک جسے اپنے جواب میں کہہ سکتے ہیں، نماز نہیں اٹھک بیٹھک ہے. نماز کے اندر ارادہ ہونا چاہیے
جی.
نیت ہونی چاہیے، جو ادب ہے اس کے اندر طمأنینہ جسے کہتے ہیں، یعنی ایک سکون آرامش ہونا چاہیے، اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی ہر عمل کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا ہے
جی.
کہ اس طریقے سے انجام دیا جائے، لیکن ان تمام چیزوں کے اوپر اس عمل کے لیے جو چیز سب سے زیادہ مہم ہے وہ ہے نیت.
بالکل.
اور آج ہم جس بارے میں گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ نیت ہے کیا چیز.
جی
آپ غسل کرتے ہیں، غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. آپ تیس مہینے تیس دن روزہ رکھنے سے پہلے شب رمضان میں، شب اول میں نیت کرتے ہیں تیس دن کے لیے کہ اب میں آنے والے، نیت یعنی آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں آنے والے تیس دن روزہ رہوں گا. قربتاً الی اللہ، آپ کسی یتیم کے لیے، کسی بیوہ کے لیے اس کی مدد پہنچاتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، قربتاً الی اللہ. آپ اس قید کا خیال رکھیں کہ ہر عمل بغیر نیت کے بیکار ہے، ہر عمل بغیر نیت کے بغیر بیکار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ آپ نے وہ عمل خدا کے لیے انجام دیا ہوگا؟ آپ نے عمل انجام دیا ہے، اتفاق سے وہ اچھا کام نکلا ہے، بعد میں کہی تو میں نے خدا کے لیے کیا ہے؟ نہیں، جو کام خدا کے لیے آپ نے کیا ہے اس میں آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کام میں پروردگار کی قربت کی خاطر، اس سے نزدیک ہونے کے لیے، تاکہ وہ میری زندگی میں مجھے نیک توفیقات عطا کرے، اس کی خاطر یہ کام انجام دے رہا ہوں میں
جی.
اس قاعدے کا نام، اس رابطے کے اور اس رابطے کو ایجاد کرنے کا نام ہے قربتاً الی اللہ
جی.
کہ میں یہ کام انجام دے رہا ہوں پروردگار قربتاً الی اللہ جی. تاکہ میں تجھ سے اور نزدیک ہو سکوں. اب سارا سوال یہاں پر آتا ہے کہ جب آپ یہ کام قربتاً الی اللہ کر رہے ہیں
جی.
تو اب آپ اس کام کو، مثال کے طور پر آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مجھ سے کہا کہ مجھے فلاں کتاب آپ سے چاہیے امانت کے طور پر، ٹھیک
جی.
ہے، میں نے کتاب آپ کو دے دی، بلکہ آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے یہ کتاب مجھے بازار میں نہیں مل رہی ہے، اور میں نے کہا کہ میرے پاس وہ کتاب
جی
ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے اور مجھے ضرورت بھی نہیں اس کی ہے.
آپ نے کہا ہوتا رہتا ہے،
ہاں
صحیح
ہے، لیکن یہاں پر ایک مثال میں تھوڑا سا فرق یہ کہ مثلا آپ نے کہا کہ اس کا مجھ سے پیسہ لے لیں، میں نے کہا چلے آپ مجھے پیسے دے دیں، کوئی مشکل ہے، آپ نے کہا اتنے اس کے بنتے ہیں، مثلا 500 روپے کتاب، میں نے کہا پیسے دے دیے. جب میں نے آپ کو پیسہ دے دیا
جی،
پوری پوری کتاب کی قیمت آپ نے مجھے ادا کر دی ہے
جی.
اب میں کہیں پر یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کفایت کی بڑی اچھی کتاب دی ہے
جی.
کس بات کا احسان جتانا
جی.
آپ نے کتاب دی، آپ نے پیسے لے لیے، جان چھوڑو میری
بالکل.
اب کیا بات ہے، بالکل وہی مثال یہاں پر ہے
جی.
قربتاً الی اللہ، جو کام آپ نے خالصاً خدا کے لیے انجام دیا ہے اس پر اب احسان کیا جتانا. اس کی مثال آپ کو دوں، عرفا اور اولیاء نے ہم سے کہا ہے، عام طور سے جب لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، اس کو 10 جگہ پر جتاتے ہیں، ہم نے کیا ان کے لیے، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، کون سا تم نے کس کے لیے کیا؟ اگر اس کے لیے کیا تھا کہ بعد میں بتانا تھا
جی،
تو مت کہتے قربتاً الی اللہ وہاں پر. اگر نماز پڑھنی تھی، دکھانا تھا لوگوں کے مسجد میں کہ ہم دیکھو سب سے آگے کے صف میں بیٹھے ہوئے ہیں
جی.
اگر افطاری پہ لوگوں کو دعوت دی تھی بعد میں جتانے کے لیے کہ ہم نے تم کو مرغا کھلایا تھا، گوشت کھلایا تھا، انہوں نے ہمیں دال کے لیے بھی نہیں پوچھا، تو پھر کس بات کا خدا سے تقاضا، قربتاً اللہ کہاں گیا؟ آپ نے یہ عمل انجام دیا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. اب اگر لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کو جزا مل گئی اس کی. اب آپ روزہ قیامت جب پہنچیں گے 50 سال روزے رکھے
جی،
خدا کہتا ہے کیسے روزے، کیسی نماز؟ ارے ہم نے کتنے روزے رکھے تھے، اتنی تو دینگے بھی تو آپ اتنی حاکم سوسائٹی میں، ہم نے اتنی نماز پڑھی. ہم
سوال یہاں پہ جو ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے، آپ نے فرمایا نماز اور روزے کے لیے، البتہ روزے کے لیے کیسے، چونکہ انسان اگر خدا کے لیے نہیں کر رہا ہے تو مثلا تنہائی میں وہ کچھ کھا سکتا ہے، اگر خالی دکھانے کے لیے کر رہا ہے پھر وہ روزہ ہی نہیں ہے،
صحیح ہے، اس لیے ممکن اس میں 50-50 کے اندر ہو گیا ہو
جی.
مثال کے طور پر
ایک چیز یہاں پہ بتاتے ہیں، یعنی جو دیکھنے میں بھی آتا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ہی ایک ایسا عمل ہے
جس میں ریا کی گنجائش نہیں ہے, جو خلوص کے ساتھ
روزے کے خصوص میں تو روایت آئی ہے. روایت میں ساتھ میں لے کے نہیں لایا ہوں, مگر کل کے بعد کل مجھے یاد ہے کہ میں لے کے لایا بھی تھا اپنے ساتھ میں, کہ روزے کے بارے میں پروردگار نے کہا روزہ صرف میرے لیے, اس کی جزا میں دوں گا. یعنی اس میں ریا کا احتمال بہت کم ہے, اس میں شرک کا احتمال بہت کم ہے, اس میں خلوص کے.
مثلا اس طرح سے ہو سکتا ہے اس میں کہ انسان کوئی ریا کرے, مثلا میں نے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے, رجب شعبان رمضان 3 مہینے مسلسل میں نے روزے رکھے.
نہیں, واجب روزوں کو چھوڑ دیں, آپ مصحب روزے میں آ جائیں.
بالکل.
مصحب روزے میں کیا کیا گیا ہے؟ اگر فرض کریں میں روزہ ہوں اور آپ مجھے شام کی دعوت دیتے ہیں, مجھے کیا کہا گیا کہ میں آپ کو نہ بتاؤں کہ میں روزہ ہوں, بلکہ میں آپ کی دعوت کو لبیک کہوں, میں آپ کی دعوت قبول کر لوں, یا ممکن ہے آپ سے کہہ دوں کفایت بھائی آج تو میں روزہ ہوں انشاءاللہ کل
کل
بس اتنا ہی ہوگا,
ختم ہو گئی بات,
ختم ہو گئی.
دعوت مومن کی قبول کرو, مومن کی آبرو, مومن کی حیثیت. روایتیں میں بہانہ ڈھونڈتا ہوں روایتیں پڑھ کے سنانے کی جگہ کو, تاکہ یہاں پہ سننے والے ہیں. مومن کی آبرو, مومن کی حیثیت کعبے کی آبرو حیثیت سے اوپر ہے, یہ روایتیں ہم سے کہتی ہیں.
جناب اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد چونکہ ٹائم ہوا ہے اس ٹائم کہ ہم کسی حافظ قرآن کو ایک نہ ایک دن معرفی کرتے رہتے ہیں, ان کا تعارف کراتے ہیں, تو آج بھی کتنا حافظ قرآن سے ملتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام مہمان خدا, اور یہاں پہ وقت ہوا ہے اب ایک حافظ قرآن کا, جس طرح سے ہم ایک نہ ایک دن آپ کو کسی ایک حافظ قرآن سے آشنا کراتے ہیں, آئیے آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم نے کس حافظ قرآن کو چنا ہے, اس سے آشنا ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں علی حیدر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور ہم تمام ناظرین کو بہار قرآن میں خیر مقدم کہتے ہیں اور ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور اپنے وعدے کے مطابق ہم آج پھر حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ کی ملاقات ایک ایسی عظیم ہستی سے کرائیں کہ جن کا تعلق پاکستان سے ہے, اور اس ہستی کا اسم گرامی اور نام نامی حافظ محمد فرقان صاحب ہیں. تو آئیے حافظ محمد فرقان صاحب سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حافظ صاحب سب سے پہلے تو آپ اپنا مختصر طور پر تعارف فرمائیں.
بندے کا تعلق ضلع بکھر سے ہے, اور وہیں پہ ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد اسلام آباد جامعۃ الکوثر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے چلا گیا, اور وہیں پہ تقریباً 6 سال گزارے, اور پرائیویٹ طور پہ ایف اے بھی وہیں پہ کیا, اور اس کے بعد ابھی قم میں تقریباً 1 سال سے ہم حوزہ علمیہ قم میں زیر تعلیم.
ماشاءاللہ. حافظ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انسان کو کسی امر میں اس کو شوق نہ دلایا جائے اور اس کام کے لیے نہ ابھارا جائے تو اس کام کو انجام نہیں دیتا ہے, یا پھر انجام تو دیتا ہے لیکن ٹھیک طرح سے اس کو انجام نہیں دیتا ہے. تو حفظ قرآن میں آپ کے شوق کے اسباب اور تشویق کے اسباب کیا رہے ہیں؟
دیکھیے اللہ کے کرم سے ہمارا جو گھرانہ ہے وہ قرآنی گھرانہ ہے. میرے والد صاحب نے, ہم 5 بھائیوں میں سے تقریباً 4 کے نام جو ہے وہ قرآنی صورتوں پہ رکھے, یعنی مزمل, مدثر, لقمان اور بندہ حقیر فرقان, یہ سب جو ہے وہ قرآنی صورتیں ہیں. تو یعنی ہم, اور خصوصاً جو ہے جو گھرانہ ہوتا ہے, یہ جو والدین ہوتے ہیں یہی بچوں کے لیے سب سے بڑے جو ہے تاثیر گزار ہوتے ہیں, اور انہیں کی وجہ سے بچے امپریس ہوتے ہیں اور اپنے تاثیر پذیری کرتے ہیں, اور سارے جو زندگی کے پلانز ہیں وہ اپنے والدین کے ان نظریات پہ بناتے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں والدین نے ابتدائی سے قرآن کے ساتھ اٹیچ رہنے کی ہدایت کی, اور اس کے بعد تقریباً جب میں 8 سال کا ہوا تو ناظرہ قرآن ختم کر لیا, اور اس کے بعد پھر حفظ میں چلا گیا, اور کچھ ہی عرصے میں حفظ بھی مکمل کر لیا.
حافظ صاحب یہ قرآن انسان کی زندگی پر ایک خاص اثر اور اپنا نقش رکھتا ہے, تو حفظ قرآن آپ کی اور اس کے اثرات آپ کی زندگی پر کس طرح سے مرتب ہوئے ہیں؟
دیکھیے حفظ قرآن, قرآن خود نور ہے,
جی
اور اسی لیے اس کی جو نورانیت ہے وہ دل کو بھی نورانی کرتی ہے اور زندگی میں بھی نور لاتی ہے. تو اس حوالے سے خود میری زندگی میں جو پرسنلی مختلف آثار میں نے دیکھے, سب سے پہلا اثر جس پہ میں آج تک راضی اور خوش ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کی بدولت میں اس دینی تعلیم کی طرف مائل ہوا اور آج بھی اس کو ادامہ دے رہا ہوں. اور دوسرا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کی بنا پہ جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ حافظہ قوی ہوتا ہے, اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو حافظے کی قوت ہے, ذہن کی تیزی ہے, اور یہ جو موفقیت ہے, یہ ساری اسی قرآن کی بدولت ہے. بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ زندگی میں آج تک جو بھی میں ہوں اور جہاں پہ بھی ہوں یہ سب قرآن کی وجہ سے.
حافظ صاحب, اور ہم یہاں پہ آپ سے گزارش کریں گے کہ یہاں پر آپ قرآن مجید میں سے چند آیات کی تلاوت فرما کر ہمارے نور ایمان میں اضافہ فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
حافظ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو اپنا قیمتی وقت دیا, اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. محترم ناظرین, آپ نے اندازہ لگایا کہ قرآن مجید کس اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے, اور ماہ رمضان کے جس میں قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرنے کی روایات وارد ہوئی ہیں. تو محترم ناظرین, اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور پھر آپ کی خدمت میں کسی ایک دوسری ہستی کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.
ناظرین محترم, آئیے ایک بار پھر ہم آپ کا اپنے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا کہ قرآن کے حفظ کے کتنے آثار ہیں, تو یہ تو حفظ کے آثار ہیں جو حافظ کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن کی تلاوت کے اور قرآن میں غور و فکر کے جو اثرات ہیں وہ آپ حضرات پر مخفی نہیں ہیں. اور ہماری جو گفتگو چل رہی ہے آج اخلاص کے حوالے سے, اگر واقعا قرآن کی تلاوت اخلاص اور خلوص سے کی جائے تو بے شمار اس کے اثرات ہیں. آئیے ہم مولانا سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں.
اور یہاں پہ یہ چیز بھی جی نظر میں رکھے انسان کی, اس تلاوت کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے مہمان نے بھی یہاں پہ کافی غور و فکر ہونی چاہیے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے. زندگی میں بھی قرآن ہو تو کیا کہنا ہے انسان کا. چلیے پھر
جی مولانا, اب گفتگو جیسے ہماری چل رہی تھی اخلاص اور خلوص کے سلسلے میں, جن کے اس سے کیا مراد ہے, گزارش ہے کہ آپ
جی ہاں. میں اس سے پہلے کہ اور باتیں باتوں میں باتیں نکل جاتی ہیں آگے کی طرف, اور جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں کبھی کبھی رہ جاتی ہیں, تو میں وہ چیز جو قرآن یعنی جو ہدایت قرآن ہمیں دے رہا ہے
جی,
اور جو دین کی سفارشات ہیں ہمارے لیے
جی,
کہ ہم اپنے عمل کو کیسے خدا کے لیے خالص بنائیں
جی.
میں یہ قرض کرتا چلوں کہ اخلاص شاید ایک سب سے اونچا ترین درجہ ہے معرفت کا.
بے شک
یعنی اخلاص اگر انسان مخلصین کے درجے پر پہنچ جائے جی, وہ لوگ جو مخلص ہیں کہ جن کے اعمال تقریباً سارے خالص ہیں
بے شک
خدا کے لیے ہیں
جی,
یعنی آپ اس جگہ پر انسان انبیاء کے مقام کا مقام کے نزدیک تقریباً پہنچ جاتا ہے
جی,
یعنی اس درجے تک اس اخلاص کی اہمیت ہے. مثال کے طور پر قرآن میں عام طور سے کلمہ اخلاص قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے
جی,
لیکن اس کے مشتقات قرآن میں آئے ہیں, یعنی مخلصین
جی,
مخلصین علیہ الدین, اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہیں جی, یعنی اس کے مشتقات نقل ہوئے, لیکن خود کلمہ اخلاص بعین ہی نہیں آیا
جی.
لیکن کیسے قرآن بیان کر رہا ہے, مثال کے طور پر تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, ان انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین.
بے شک
اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے الا للہ الدین الخالص, یعنی خدا کو خدا کے دین کو پورے خلوص کے ساتھ فالو کرو
جی.
یعنی دین کیا سوائے کیا اخلاص کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہے دین
جی.
یعنی اگر ایک انسان متدین ہے گویا وہ مخلص ترین انسان ہے پروردگار کے نزدیک. یعنی اس کا عمل ایسا عمل ہے کہ گویا جس کے اندر نہ اس کا نفس ہے, نہ اس کی اپنی کوئی ذاتی خواہشیں ہیں, نہ اس کی کوئی اپنی منمانی ہے, نہ اس کی کوئی. مولا کائنات امیر المومنین سے ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں, بلکہ روایت اس طرح سے کہ ان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کانا یقول, کہ مولا کائنات ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے. یعنی ایک حدیث ہے, مولا نے کہیں بات کہی, قصہ ختم ہو گیا نا. کانا یقول, یعنی دائمًا مولا یہ بات کہا کرتے تھے لوگوں سے, توبا لمن اخلص للہ العبادہ والدعا, یہ مبارک ہو اس کو جس نے اپنے اعمال کو اور اپنی دعاؤں کو خدا کے لیے خالص کر لیا. کیسے خالص کر لیا؟ ولم یشغل قلبہ بما ترى عینہ, گویا کہ اس کی آنکھیں جو چیز دیکھ رہی ہیں اس کی وجہ سے مشغول نہیں ہوتی ہیں. یعنی آنکھیں آپ کی دیکھ رہی ہیں دنیا کو, لوگوں کو, کام میں ہیں, جاب پہ ہیں, بزنس میں کہیں پر بھی ہیں, لیکن آپ کا دل خدا سے لگا ہوا ہے. میں اس کی ایک مثال, مجھے باتوں باتوں میں یاد آ گئی کہ انسان کا دل, میں نے بہت ساری اپنی تقریروں میں باتیں سنائی بھی ہیں, بعض وقت ممکن ہے بعض ناظرین نے بات مجھ سے سنی بھی ہو پہلے. کہتے ہیں ایک بار دو عارف کہہ لیں, دو پہنچے ہوئے لوگ ایک بازار سے گزر رہے تھے اور بھیڑ بھاڑ تھی, بڑی شور ہنگامہ تھا وہاں پر, کوئی کچھ بیچ رہا ہے, کوئی کپڑا بیچ رہا ہے, کوئی گوشت بیچ رہا ہے, کوئی کچھ بیچ رہا ہے. ایک نے دوسرے عارف سے کہا, یعنی ایک پہنچے شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ تم نے اذان کی آواز سنی؟ اس نے کہا کہ نہیں, میں تو نہیں سن رہا ہوں. کہا نہیں, اذان کی آواز آ رہی ہے. اس نے کہا کہ اتنی بھیڑ میں تمہیں اذان کہاں سنائی پڑ گئی؟ کہا ڈپینڈ ہے اس بات, یہ بات اس بات پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ تمہارا دل کس طرف ہے. اگر تمہارا دل اس طرف ہوگا تمہیں وہ چیز سنائی پڑ جائے گی. پھر اس نے ایک بات کہی کہ تم یہ دیکھو کہ لوگ اتنا جو شور ہنگامہ کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ درہم و دینار کے لیے. اس نے اپنے جیب سے چند سکے نکالے اور یوں اچھالے. جب سکے زمین پر گرے, ان کی کھنکناہٹ کی آوازیں آئیں, تو سارے بھیڑ نے شور ہنگامہ جنہوں نے مچایا ہوا تھا, انہوں نے چھوڑ کر اس آواز کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ آواز کہاں ہی پیسا کہاں گرا. اس نے کہا دیکھو ان کا دل کس طرف ہے, یہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں ان اشرفیوں کی خاطر. اشرفیوں کی آواز ان کے کانوں میں گئی اور یہ ادھر مڑ گئے. یعنی انسان کا دل کس طرف ہے؟ مولا فرماتے ہیں, مولا کائنات, کہ خوش بحال اس انسان کے, خوش نصیب وہ انسان کہ جس کا عمل اور اس کی دعائیں خدا کے لیے خالص ہو گئیں. دعاؤں بڑا ایک اہم مسئلہ ہے دعا کا, کہ ہم دعا کریں خالصاً خدا کے لیے, پروردگار وہ جو ہمارے لیے مفید ہے وہ ہمیں عطا کر, نہ ایک پروردگار ہمیں گھڑی دے دے, ہمیں گھر دے دے, ہمیں فلاں دے دے, کیونکہ تجھے تو پتا ہے کہ مجھے زیادہ اپنی چیزیں مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں, مجھے کیا مفید ہے مجھے پتا ہے. نہیں, ہمیں خدا سے وہ مانگنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے مفید ہے. مولا کہتے ہیں ولم یشغل قلبہ بما ترى عینہ, انسان کا دل وہ چیز جو دیکھ رہا ہے اس سے مشغول نہ ہو جائے. دوسری چیز کیا فرماتے ہیں؟ ولم ینس ذکر اللہ بما تسمع اذنہ, کہ انسان جو چیز سن رہا ہے اس کی خاطر, سننے کی وجہ سے انسان خدا کی یاد کو نہیں بھول جاتا. آپ کچھ بھی سنیں, لوگوں کی باتیں سنیں, ٹی وی دیکھیں, کوئی نوہ مجلس ماتم, کوئی لیکچر سنیں, کہیں کوئی بیٹھے تقریر سن رہے ہوں, لیکن آپ کا دل خدا کو کبھی نہیں بھولے گا, آپ کے کان کبھی خدا کو نہیں بھولیں گے. یعنی کان میں آواز جا رہی لیکن دل کہیں اور ہے, آنکھیں کچھ دیکھ رہی لیکن آپ کا دل کہیں اور ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ولم یحزن صدرہ بما اعطی غیرہ, اور انسان کے دل جو ہے, انسان کا جو, کبھی انسان کا دل مغموم نہیں ہوتا ہے, کبھی غمزدہ نہیں ہوتا ہے انسان کا دل. کیوں؟ یہ دیکھ کر کہ لوگوں کو پروردگار نے کیا عطا کیا ہے, کسی کو کچھ دیا ہے, کسی کو کچھ دیا ہے, کسی کو کچھ دیا, ہم سے کیا مطلب, ہم جس چیز کے لائق تھے پروردگار نے ہمیں وہ دیا ہوا ہے, شکایت نہیں ہے. اگر انسان اپنی تمام زندگی کو مخلص کر سکے, خالص کر سکے خدا کے لیے, اس کی آنکھیں, اس کے دل, اس کا ارادہ سب خدا کے لیے ہوتا چلا جائے. کہتے ہیں یہ انسان بنا مخلص یہاں پر, بلکہ ایک دوسری روایت میں مولا امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں النیت افضل من العمل, کہ نیت عمل سے زیادہ بہتر ہے. پھر فوراً بات فرماتے ہیں الا وان النیہ ہی عمل, کہ اصل نیت ہی عمل ہے گویا.
بالکل,
اس لیے ہم سے روایت
ہے
روح عمل نیت کے اوپر ہے. اس لیے ہم سے کہا گیا کہ اگر آپ نے ارادہ کیا ہے آج, سچا ارادہ, یعنی کل میں جا کے فلاں انسان کی مدد کروں گا, کل میں جا کے نیک کام کروں گا, اسی وقت آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا ثواب, چونکہ آپ کی نیت اچھی آ گئی یہاں پر. لیکن خدا اتنا بڑا ارحم الراحمین ہے کہ جب ہم کسی بری چیز کی نیت کرتے ہیں, جب تک ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں, کبھی گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں آتے.
بے شک, یہ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ جب نیک عمل کی ہم صرف نیت کرتے ہیں
خدا
کی رحمت مل جاتا ہے,
مطلب خدا میں دیتا ہے. جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو خدا نہ جانے کتنا مزید آپ کو,
پھر جب ہم برے کام کی نیت کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں
نہیں دیتا,
سزا نہیں ملتی.
جب
یہاں تک آیا ہے بشیر صاحب کہ یعنی تین وقت تک مثلا خدا انتظار کرتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ شاید استغفار کر لے
شاید لوٹ آئے شاید باز آ جائے اپنے کام.
واقعا ہمیں غنیمت جاننا چاہیے ان دنوں کو
جو
رمضان کے ایام چل رہے ہیں, اور خدا بند عالم ہمیں بھی ان میں شمار کرے کہ جو واقعا مستغفرین ہیں خدا بند عالم سے توبہ.
اس لیے ہمارے بعض اولیاء ہمارے بعض عرفا نے جو اخلاص کی تعریف کی ہے اس طرح سے کی ہے کہ الاخلاص هو الذي لا يقبل عمل عامل الا به.
اللہ,
یعنی اخلاص وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل قبول نہیں ہوگا, چونکہ اگر عمل خدا کے لیے ہے تو اس میں اور کوئی چیز اس کے اندر نہیں آ سکتی.
بالکل.
اور عرفا نے بہت ساری تعبیریں کی ہیں کہ مثلا اخلاص ایک راز ہے مومن کے دل کے اندر کہ جس کے اوپر ہمیشہ خدا کی نگاہ ہے اور بندے کی نگاہ بھی اس پر ہوتی ہے.
صحیح.
خدا بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ بندہ میری خاطر کتنا کام انجام دے رہا ہے, میری خاطر کتنا مخلص ہے یہ.
صحیح.
اور خود انسان اپنے آپ کو کٹگھرے میں رکھے ہوئے ہے.
جی بالکل.
اور انسان تاکہ اپنے آپ کو اپنے اعمال کو برائیوں سے بچا سکے. کیسے بچائے اس کے اوپر ہم اشارہ کرتے ہیں.
اس سے پہلے کہ آپ اشارہ فرمائیں, چونکہ یہاں وقت ہوا ہے ایک رپورٹ کا,
جی
اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد کریں گے. تو ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے خلوص پہ, اخلاص کیا ہے. بہترین مطالب بیان فرما رہے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین عمار صاحب یہاں پہ. لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے 19ویں بین الاقوامی قرآنی نمائش کی ایک رپورٹ کا. دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم نے آج کیا رپورٹ تیار کی. لیکن اس سے پہلے کہ آپ رپورٹ دیکھیں, آج کے دعا سے بھی آشنا ہو جائیں. ہمارا ساتھ دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیاط نقمتک وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, رمضان سے مخصوص پروگرام مہمان خدا میں علی حیدر نوری کا سلام قبول فرمائیں. ناظرین, ہم اس پروگرام میں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور آپ کو ماہ رمضان کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. ہم آج موجود ہیں یہاں نمائش گاہ کے جو مصلی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مصلی ہے, یہاں پر نمائش کا منعقد کی گئی ہے اور برگزار کی گئی ہے. ہم یہاں پر موجود ہیں کہ جہاں پر تمام دنیا سے اور اکثر ممالک کے افراد تشریف لائے ہوئے ہیں اور شرکت کرتے ہیں, چونکہ وہ اپنے ساتھ کچھ قرآن لے کر آتے ہیں جو ان کے مسودات ہیں اور جو انہوں نے کمپیوٹرائز ہیں یا پھر اپنے خطی نسخے ہیں, وہ ان کو اپنی پیشکش کے لیے اس میں شرکت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں. اور اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پژوہش یعنی شعبہ تحقیق کے آگے, کہ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کتابیں ہیں کہ جو قرآن کے بارے میں ہیں اور اسلام کے بارے میں, خصوصاً قرآن مجید کے بارے میں یہاں پر اس میں تحقیقات موجود ہیں. آئیے ان سے سوالات کرتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ.
جناب برائے مہربانی آپ اپنا تعارف فرمائیں.
میں سید علی اکبر حسینی ہوں اور اس 19ویں بین المللی قرآنی نمائش گاہ میں تحقیقاتی شعبے کا مدیر ہوں, اور وہ خدمات جو ہم انجام دے رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق روش اور میتھڈ سے ہے, یعنی قرآن فہمی کے طریقے سے. اور حوزہ علمیہ اور یونیورسٹی کے 10 اساتذہ تفکیر کی زیر نگرانی شعبے میں مشغول ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر مراجعین وہ ہیں جو اپنی تحقیقات کے لیے موضوع منتخب کرنا چاہتے ہیں یا قرآن تحقیق کی راہوں سے آشنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کی مدد کرتے ہیں کہ وہ کس طرح قرآن تحقیق انجام دے، اور اہم منابع سے ہم ان کو آشنا کراتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عرصہ دراز سے جو موضوعات تحقیقاتی فضا میں مورد بحث قرار پائے اور جو ہر زاویے سے ترجیح رکھتے ہیں اور عملی میدان میں ان کی ضرورت ہے، ایسے موضوعات سے ان کو روشناس کریں۔ اور زیادہ تر رجوع کرنے والے وہ حضرات ہیں جو حوزوی اعتبار سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں یا یونیورسٹی میں ایم اے یا ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو ریسرچ پیپر پرانی ہے اور ہم ان کو منابع سے آشنا کراتے ہیں اور تحقیق کے طور طریقے سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔
قبلہ کچھ اس نمائش گاہ کے بارے میں بیان فرمائیں۔
میری نظر میں پرانی نمائش گاہوں کو زندہ کیا جائے، یہ اس سال ہمارا پرانی نمائش گاہ کا 19th دور ہے۔ 6 سال پہلے تک اس پرانی نمائش گاہ میں تحقیقاتی شعبہ نہیں ہوتا تھا۔ اس تحقیقاتی شعبے کی بنیاد جناب سعید بہمن کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور نمائش گاہوں کے مدیرین کے ساتھ ہم آہنگی کے بعد اس شعبے کا آغاز کیا گیا، اور یہ ہر زاویے سے علمی ہے۔ اور اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ عالم اسلام کی تحقیقات اور دستاویزات کو نمائش گاہ میں پیش کیا جائے، اور اس شعبے کا سب سے بڑا مقصد عالم اسلام کی تحقیقات کو نمائش گاہ میں پیش کرنا ہے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ۔
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔
محترم ناظرین، آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ تحقیقات کی ایک بخش اور شعبہ ہے کہ جس میں یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں یہ تحقیقات کے لیے کہ جو قرآن اور اسلامیات کے لیے ہے۔ تو ناظرین، ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
جی ناظرین، پروگرام چل رہا ہے مہمان خدا، اور آپ بہت ہی مفید اور دلچسپ گفتگو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے مولانا یہاں پہ خلوص کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ تو بنا کسی تمہید کے آپ کچھ اور روایتیں پڑھنا چاہتے ہیں، کیوں نہ کفایت صاحب؟
جی بالکل، خلوص کی اہمیت سے واضح ہو سکے۔
دوسری عبارت کے مطابق خلوص کو اور کیسے ہم ڈیفائن کریں اور کیسے ہم معنی کریں؟
جی،
خلوص کا مطلب ہے کوئی بھی کام جو آپ خدا کے لیے کریں اس میں اپنے عمل کو کہیں پر نہ دیکھیں۔
بالکل،
یعنی ہم نے کوئی کام کیا خدا کے لیے، مطلقاً کسی سے کہنا تو بہت دور، کسی کو بتانا تو بہت دور، خود انسان اپنے نفس میں اس عمل کو اپنے لیے نہ دیکھے۔ اس کی ایک مثال دوں آپ کے لیے۔ حضرت یونس نبی سلام اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے، اور نہ فقط ان کا، اور بھی انبیاء کا واقعہ ہے کہ بعض انبیاء سے جو کبھی ترک اولا ہو جایا کرتے تھے، چھوٹی سی خطا جسے کہہ لیں ایک طرح سی،
یعنی ایک ایسا کام جو ان کی شان کے خلاف تھا،
ترک اولا جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں۔
جی،
حضرت یونس جب پروردگار سے خطاب کرتے تھے
جی
تو اپنے اعمال کی جب گزارش خدا کی خدمت میں پیش کرتے تھے، کہتے تھے پروردگار، میں نے جو بھی اچھے اعمال انجام دیے ہیں تو جسے سیکھے تھے اس خاطر کیے تھے، اس میں میرا کیا ہے، لیکن جہاں پہ خطائیں ہوئی ہیں صرف وہ میری ہیں۔
بالکل، بہت بڑی بات ہے۔
لیکن جب انسان اخلاص کے اس مقام تک پہنچتا ہے تب پروردگار کیا کہتا ہے اپنے بندوں کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ یوسف میں، انہ کان من عبادنا المخلصین۔ مخلصین دونوں طرح سے آج پڑھی گئی ہے، مخلصین۔
بالکل،
یہ انبیاء کون ہیں؟ یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ میں نے مختلف عبارتوں سے، مختلف طریقوں سے کوشش کی کہ اخلاص کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اخلاص کہ جہاں پر آپ نے جو بھی اچھا کام زندگی میں کیا ہے، جو بھی، جو واجب ہے تو وہ تو چھوڑ دیں، بہت وہ تو کرنے والی چیز ہے، اس کے علاوہ تمام وہ نیکیاں جو زندگی میں آپ نے کی ہیں، تمام وہ خوبیاں اپنی زندگی میں کی ہیں، خدا تجھ سے سیکھی تھی، تیرے نبی سے سیکھی تھی
نہ ہو کہ یہ میں نے انجام دی.
مطلقاً بالکل صحیح جملہ کہا ہے آپ نے, اللہ آپ کو جملے کا جزا خیر عطا کرے. یعنی مطلقاً خوش نہ ہو اس خاطر
کہ یہ میں نے آپ سے سیکھا ہے, آپ نے عرض کر
دیا کہ مطلقاً انسان خوش نہ ہو یہ کہہ کر کہ یہ عمل میں نے انجام دیا ہے. میں نے کیا انجام دیا ہے؟ پروردگار تو نے, تیرے نبی نے, تیرے اولیاء نے, اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سکھایا تھا, ہم نے انجام دیا ہے. لیکن جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہماری ہیں, جو گناہ ہوئے ہیں وہ ہمارے ہیں, جو خطائیں ہوئی ہیں وہ ہماری ہیں.
بالکل, میں یہاں پہ اشارہ کروں کہ ابھی جو فراز میں نے دعائے ابو حمزہ سومالی کے پڑھے تھے ابتدائی پروگرام میں, تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یعنی اخلاص کی عظیم نشانی ہے کہ فرما رہا ہے کہ میں کمزور ہوں, میں گناہ گار ہوں, میں کچھ ہوں, لیکن آپ کا کرم ہے, آپ کی مہربانی.
سارا کرم خدا کا ہے, سارا کرم رسول کا ہے, سارا کرم آل رسول کا ہے. بعض وقت لوگ مجالسوں میں, تقریروں میں اہل بیت کو ان کے زمانے کے دوسرے لوگوں سے مقایسہ و قیاس کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اصلا ضرورت ہی نہیں چیزوں کی. اگر ہم اہل بیت کے فضائل کو جاننے اور سمجھے, رسول خدا کے فضائل کو, بلکہ پروردگار سے شروع کروں میں, پروردگار کی جو نعمتیں ہیں, اس کو جو, اس کا جو احسان ہے ہمارے اوپر, اس کو جانے سمجھیں, نبی کا آنا, ان کی زحمتوں کا اٹھانا, تاکہ ہم انسان انسان کے بچے بن جائیں. ہم انسان انسان کے بچے بن جائیں. رسول خدا نے کس قدر زبر, کس قدر زحمتیں اٹھائی ہیں, مولا کائنات پھر اس کے بعد باقی تمام اہل بیت نے, ائمہ نے کس قدر زحمتیں اٹھائی ہیں. ہم نے جو سیکھا ہے ان سے سیکھا ہے. تو جو اچھائیاں ہماری ہیں در واقع کوئی اس میں شان و شوکت نہیں ہے, پروردگار کی بتائی ہوئی ہیں. اسی لیے پروردگار کہتا ہے دوسری جگہ پر سورہ مریم کی آیت نمبر 51 میں, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا. جب پروردگار اپنے نبی کو پہچانوا رہا ہے نا, تو ایک صفت کہہ رہا ہے وہ مخلص بندہ میرا, یعنی اس کے سارے اعمال میرے لیے ہیں. یعنی جب انسان مخلص ہو گیا تو گویا عامل یعنی کام کرنے والا خود اپنے کو, نہ اپنے عمل کو, خود اپنی ذات کو بھی نہیں دیکھتا اس میں.
بے شک.
اور جب انسان اس پر عادت کرنا شروع کرے,
صحیح,
اپنے ہر عمل کو خالص کرے, ہر عمل کو خالص کرے, حتی معمولی ترین خدمات کو زندگی میں.
جی,
میں اگر وقت ہو میں ایک چھوٹی سی داستان سناؤں, ایک بہت بڑے فقیر,
اس سے پہلے کہ آپ اپنی داستان یہاں پہ بیان کریں, چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے.
جی,
تو آپ سے یہیں پہ خدا حافظ کرتے ہیں. جی کے فیض صاحب,
جی بالکل,
چونکہ ٹائم بھی نہیں ہے.
ایک چیز میں یہاں پہ کہہ دوں, آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے, وہ یہ کہ یعنی انسان اس کے اجر کا بھی مستحق نہ ہو.
روایت جملہ کہ انسان اجر کا بھی مستحق,
جو کام کیا صرف خدا کے لیے اجر بھی نہیں اس میں.
انشاءاللہ کل باقی گفتگو کریں گے,
انشاءاللہ ضرور.
تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام مہمان خدا, انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیجئے, کل بھی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.
انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے, انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے, ہم دے خدا کا ساتھ حوالہ لیے ہوئے, حوالہ لیے ہوئے, حوالہ لیے ہوئے. تو آ گیا ہے اے مہدی شان السلام, تو آ گیا ہے اے مہدی شان السلام, رمضان السلام, اے رمضان السلام. کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین, کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین,